کام سے بس اتنا دور کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اس میں اخلاق کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب جامع السعادات سے پچھلے سیمسٹر میں بھی چل رہی تھی اور اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. مجھے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہر سیمسٹر کے بعد کچھ نہ کچھ تجزیات جو ہیں وہ نئے آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی مفید ہوگا کہ پرانی کچھ باتوں کو واپس دوہرا دیا جائے تاکہ جو ہے آگے کی گفتگو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو. یہ کتاب کہ جس سے ہم اس میں اخلاق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا نام ہے جامع السعادات. اس کتاب کے مؤلف ہیں ملا محمد مہدی نراقی قدسہ سرہ. یہ ملا محمد مہدی نراقی, ان کی پیدائش کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1128 ہجری. یہ پیدا ہوئے ایران کے قصبے, چھوٹا سا علاقہ ہے عراق, کے وزن پہ نراق, جیسے لفظ عراق ہم بولتے ہیں اسی کے وزن پہ, عین کو ہٹا کے نون کو لگا دیں گے تو لفظ ہو جائے گا نراق. یہ کاشان کے قریب قصبہ ہے, یہ قم سے زیادہ دور نہیں ہے. وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی ہے اور 1209 ہجری کے اندر نجف میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور اس طرح سے ان کی تقریباً 81 ایئرز کی ایج بنے گی, 81 سال کی. 1209 ہجری میں ایک اور عظیم ہستی کا بھی نجف میں انتقال ہوا تھا. جب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو مناسب ہے کہ ان کا بھی تذکرہ نام کی حد تک ہی صحیح ہو جائے. وہ تھے آیت اللہ وحید بہبہانی, نجف کے وزیر کی ایک بڑی شخصیت. ان کا انتقال بھی اسی 1209 ہجری میں نجف میں ہوا تھا. آیت اللہ وحید بہبہانی. ملا محمد مہدی نراقی نے یہ کتاب عربی میں لکھی ہے اور ان میں اخلاق کی ایک جو ہے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے. اس کتاب کی تلخیص کی ان کے فرزند ملا احمد نراقی نے فارسی کے اندر, اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا معراج السعادہ. تو ان کے فرزند ملا احمد نراقی, کہ ملا احمد نراقی اس اعتبار سے بھی بڑی شخصیت ہیں کہ شیخ انصاری علیہ رحمہ یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے جو اساتذہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں ایک نام یہ بھی ہے کہ ملا احمد نراقی, یہ بھی شیخ انصاری علیہ رحمہ کے استاد شمار ہوتے ہیں. وہ شیخ انصاری علیہ رحمہ کی جن کی دو کتابیں حوزے میں رائج ہیں, رسائل اور مقاصد. جو معراج السعادہ انہوں نے لکھی فارسی کے اندر, وہ اصل تو اسی کتاب کی ترخیص ہے, مگر اس معراج السعادہ کے اندر وہ تمام مطالب نہ آ سکے کہ جو ان کے والد نے جامع السعادہ کے اندر تحریر کیے تھے. معراج السعادہ کا اردو میں ترجمہ ہوا عروج السعادہ کے نام سے, کہ جو عام طور پر طلاب جو ہے وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ امتحان میں بھی یہاں پہ رکھا گیا تھا. اسی معراج السعادہ کا گجراتی میں ترجمہ بھی ہوا ہے اور اس میں نام وہی رکھا گیا ہے معراج السعادہ, بلکہ گجراتی میں ترجمہ پہلے ہوا ہے, اردو میں جو ہے ترجمہ اس کا بعد میں ہوا ہے معراج السعادہ کا. تو اس میں اخلاق کی اور نفس کی حقیقت کو جاننے کی اور انسان اپنے باطن کو پاک کرنے جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین رہنمائی کی یہ کتاب ہیں. اب یہ ملا محمد مہدی نراکی نے ویسے تو کئی کتابیں لکھی، 32 کتابوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہ کتابیں بھی شامل ہیں کہ جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں وہ انہوں نے لکھی، مگر سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہوئی ان کی وہ یہی جو ہے وہ جامع السعادہ ہیں. اس کتاب کے اندر مصنف نے مقدمے کے اندر انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک وہ چیز ہے انسان کے پاس کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور ایک وہ چیز ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے مگر اس کا وجود ہے. یعنی ایک انسان کا بدن ہے اور دوسری انسان کی روح ہے. بدن انسان کا یہ بالکل سامنے نظر آنے والی چیز ہے، جبکہ روح جو ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. مگر نظر نہ آنا یہ نہ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے کہ ایک انسان جو مرا ہوا پڑا ہے اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ایک زندہ انسان کے پاس ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ زندہ نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی چیز پہلے اس کے اندر وجود رکھتی تھی جو اب اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ چیز جو الگ ہوئی اس سے اس کو ہم کہتے ہیں روح. تو بنیادی طور پہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح کا. بدن جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بدن کے لیے مفید ہیں، اور بعض چیزیں ایسی جو بدن کے لیے مضر ہیں. اسی طرح روح کے لیے بھی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح کے لیے مفید ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو روح کے لیے مضر ہیں. بدن کے لیے جو مضر ہیں چیزیں اور بدن کے جو مفید چیزیں ہیں اس کے اوپر جو علم بحث کرتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں ہم؟ علم طب یا میڈیکل سائنس. کہ جو انسان کے بدن کے مضمرات کو بیان کرتا ہے، اور اگر انسان کے بدن پہ امراض لاحق ہو ان مضمرات کی وجہ سے تو پھر اس کا حل بتاتا ہے. تو اب اسی طرح سے روح کے اوپر جو بات چیزیں مضر ہیں اور بات چیزیں مفید ہیں اس کے اوپر جو بحث کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں معظم اخلاق، یعنی علم اخلاق کا ماہر. کہ جو بتاتا ہے کہ روح کے اوپر روح کے لیے کون کون سی چیزیں مفید ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مضر ہیں. اب جس طرح سے علم طب میں بات چیزوں کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اگر انسان نے استعمال کی تو اس کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور فلاں فلاں چیزیں استعمال کی تو اس کی صحت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی. علم اخلاق میں بھی اسی طرح سے ہیں، روح کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں ہیں اگر انسان نے اس کو استعمال کر لیا تو انسان جو ہے وہ انسان کی روح قوی ہو جائے گی، اور اس بنیاد پہ انسان جو ہے وہ اگر فلاں چیز استعمال کی تو نقصان ہوگا اور فلاں چیز استعمال کی تو فائدہ ہوگا. وہ ساری فہرست اور اس کی بحث جو ہے اپنے مقام پہ آئے گی. تو اس مقدمے کے اندر جو عبارت ہے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پہ وضاحت کر دیں گے. تو بظاہر تو نہیں ہے کتاب، تو عبارت کی طرف ہی توجہ دیں جن کے پاس نہیں ہے نا میرے خیال کس کے پاس کتاب. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. انقسام و حقیقت انسان و حالاتہ بالاعتبار، کہ انسان کی حقیقت کی تقسیم اور انسان کی حالت اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں. آج کی گفتگو زیادہ تر جو ہے حقیقتیں انسان کے حوالے سے آئے گی، جس میں مصنف کہتے ہیں کہ اعلم ان الانسان منقسم الى سر و علن، کہ انسان جو ہے وہ منقسم ہے دو چیزوں میں، ایک راز ہے اور ایک جو ہے ظاہر ہے. ایک وہ چیزیں جو پوشیدہ ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں وہ جو نظر آنے والی ہیں. اسی کو دوسرے الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں وہ روحین و بدنین، کہ ایک انسان کے پاس روح ہے اور دوسرا انسان کے پاس بدن ہے. وَلَكُلِّ مِنْهِمَا مُنَافِيَاتٌ وَمُلَائِمَاتٌ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نقصان دہ ہیں، منافیات ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ملائمات ہیں کہ جو ان کے لیے پسندیدہ ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں بدن کے لیے ملائمات میں سے کیا ہے، پسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے، کہ اچھی غذا ملے، انسان کو مزہ آتا ہے، کڑوی دوا پینی پڑے وہ ناپسند ہے۔ تو اچھی غذا جو ہے وہ بدن کے ملائمات میں سے ہوا، اور کڑوی دوا جو ہے انسان کے بدن کے لیے منافرات میں سے ہوا۔ اسی طرح سے روح کے اندر مثلا روح کے لیے اگر انسان سچ بولے تو روح خوش ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ بولے تو روح کو دکھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سچ بولنا یہ روح کے ملائمات میں سے ہے، اور جھوٹ بولنا روح کے منافرات میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بدن کو پسند ہے وہی چیز روح کو پسند ہو، اور جو بدن کو ناپسند ہے وہ روح کو ناپسند ہو۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو ہے وہ بدن کے منافرات میں سے ہو اور روح کے ملائمات میں سے ہو۔ مثلا نماز شب کے لیے اٹھنا تو بدن کو تو بھاری پڑتا ہے، تو بدن کے لیے تو منافرات میں سے ہے، مگر روح کے لیے ملائمات میں سے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بدن کے لیے پسندیدہ ہوگی وہ روح کے لیے پسندیدہ ہوگی، اور جو چیز بدن کو ناپسند ہے وہ روح کو بھی ناپسند ہے، ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَلَكُلِّ مِنْهُمَا آلَامٌ وَلَذَّاتٌ، کہ بدن اور روح میں سے ہر ایک کے لیے کچھ تکلیفیں ہیں اور کچھ جو ہے وہ لذتیں ہیں۔ وَمُحْلِقَاتٌ وَمُنْجِيَاتٌ، اسی طرح سے بدن اور روح میں سے ہر ایک کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے ہلاک کرنے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ انسان کے بدن کو ہلاک کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مثلا زہر کھا لے انسان، انسان کا بدن جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے روح کو ہلاک کرنے والی چیز کون سی ہے؟ کفر، مثلا کافر بن جائے اب اس کی روح ہلاک ہو جائے گی۔ جب تک کافر ہے تب تک سعادت کی منزل تک آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو تینوں چیزیں مثلا منافیات و ملائمات، آلام و لذات، محلقات اور منجیات، یہ بدن کے لیے بھی ہے اور روح کے لیے بھی ہے۔ اس کی مثال آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اور گزشتہ جی منجیات نجات دینے والی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے بدن کو نجات دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی روح کو نجات دیتی ہیں۔ اب چلیے اس میں ہر ایک کی مثال دینے شروع کریں گے تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ اب جو ہے جو مثالیں خود مصنف نے کتاب میں دی ہیں اس کی وضاحت کریں زیادہ اچھا ہے، کہ وہ منافیات البدن ہے، وہ آلام ہو حیر امراض جسمانیت ہو، بدن کے لیے ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، اور بدن کے لیے آلام کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جسمانی امراض، جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ بدن کے لیے مصیبت ہیں۔ مثلا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ قوت نہیں رہتی جو عام عادت میں ہوتی ہے، تو یہ انسان کے لیے وہ مصیبت قرار پاتی ہیں۔ وہ ملائمات ہو اور بدن کی پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ کہتی ہے یا صحت ہو و لذات و جسمانیت ہو، وہ صحت ہے اور جسمانی لذتیں ہیں۔ وہی غذا کہ جو عام حالت میں کھاتا ہے تو لذت آتی ہے، اگر بیمار ہے تو نہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو صحت کے اندر وہ لذت آ رہی ہے، بیماری میں وہ لذت چلی جاتی ہے۔ تو گویا بیماری بدن کے لیے مصیبت ہے اور صحت بدن کے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ اب جو ہے جسم کے لیے کون کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں، کون کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ، یہ کون بتاتا ہے؟ کہ تو وہ متکفل ہوئے بیان تفاصیر حاضر امراض وہ معالجات یہاں ہوا علم الطب، کہ وہ علم کے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ان بیماریوں کی تفصیلات بتائیں اور پھر جو ہے ان کا علاج بتائیں، یہ بتائیں کہ فلاں بیماری ہوتی کس وجہ سے ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بتائیں کہ اگر یہ بیماری ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ علم طب نے۔ میڈیکل سائنس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں انسان کو کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر بیمار ہو گیا ہے اب کیا کریں، تو اس کا علاج بتانا یہ بھی میڈیکل سائنس کی ذمہ داری ہے. اب جو ہے روح کے بارے میں، تو روح کے لیے بھی کچھ منافعات ہیں، کچھ آلام ہیں، اس طرح کچھ لذتیں ہیں. کہ وہ منافعات الروح ہیں، وہ آلام ہوں یا رضائل الاخلاق التی تخلقہ ہوں و تشکی ہیں. کہ اسی طرح سے روح کے لیے، روح کے منافعات اور روح کے آلام کیا ہے؟ پست اخلاق، اور ایسے پست اخلاق کہ جو انسان کو ہلاک کر دے اور انسان کو شکی بنا دے، اس کے دل کو جو ہے وہ سخت کر دے. مثلا انسان کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، غیبت کرنے کی عادت پڑ جائے، گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے، تو یہ پست اخلاق ہے کہ جو اسے ہلاکت کی طرف لے جائیں گے. تو یہ روح کے لیے آلام ہے، روح کے لیے مصیبت ہے. وہ لوگ کے جو گناہ میں غلطہ ہو چکے ہیں اور گناہ کے عادی ہو چکے ہیں، وہ تو شاید ان باتوں کو محسوس نہ کرے، مگر جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر ان سے کبھی گناہ ہو جائے، جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اگر ان سے کبھی زبان سے جھوٹ نکل جائے، تو خود محسوس کرتے ہیں کہ ایک دم سے انہیں اندرونی طور پہ اذیت ہونے لگتی ہے. گناہ کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر ایک جھنجھلاہٹ کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے. مثلا جو افراد مسلسل گناہوں میں گرفتار ہے، وہ شاید محسوس نہ کر سکے، بلکہ وہ تو شاید الٹا ہو جائے گا کہ کبھی سچ بول دیا تو محسوس ہوگا کہ اچھا کام کر دیا ہے. مگر جو گناہوں کے عادی نہیں ہیں، وہ جب گناہ کرتے ہیں تو انہیں دکھ محسوس ہوتا ہے، اور روحانی عدم کو وہ محسوس بھی کرتے ہیں. تو منافعات الروح ہے وہ آلام ہوں یا رضائل الاخلاق التی تخلقہ و تشکی ہیں. کہ ایسے پست اخلاق کے جو بھی انسان کو ہلاکت کی منزل پہ لے جاتے ہیں اور شکی بنا دیتے ہیں. روح کی صحت کیا ہے؟ کہ تو وہ صحت ہو رجوع ہو اذا فضائل حضرتی تسعد ہو و تنجی ہے و توسر ہو اذا مجاورت اہل اللہ و مقربی ہیں. جبکہ روح کی صحت کیا ہے؟ روح کی صحت یہ ہے کہ انسان پلٹ آئے اور رجوع کرے اخلاقی فضیلتوں کی طرف، ایسی اخلاقی فضیلت کی جو اس کے لیے سعادت مندی کا باعث بنے، اسے نجات دلائے اور اسے اللہ والوں کے قریب پہنچا دے، کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ والوں کی صفوں میں شامل ہو سکے. تو اس میں پورا سلسلہ اسی انداز سے چلتا ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر، کہ اگر اس نے ایسی غذا کھائی کہ جو جسم کے نقصان دہ تھی، تو وہ اپنا اثر پیدا کرے گی اور جسم پہ بیماری لاحق ہوگی. اور پھر جیسے ہی وہ ایسی کوئی دوا کھائے گا کہ جو اس بیماری کو ختم کرنے والی ہو، تو اس بیماری کے جراثیم جو جسم میں پہنچے تھے وہ ختم ہونا شروع ہوں گے. یہی برائی اور نیکیوں کا سلسلہ ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ روح پہ اثر کرتا ہے، وہ برائی روح پہ اثر کرتی ہے اور وہ پستی کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے. مگر پھر جب نیکی کرتا ہے یا توبہ کر دیتا ہے تو وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث سروات میں ہو، وہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. مفہوم اس طرح کا ہے اس حدیث کا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے قلب کے اندر ایک سفید پردہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سفید پردے کے اوپر ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے. اب اگر وہ فوراً توبہ کر دے تو نقطہ ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے اوپر گناہ کرتا جاتا ہے، تو اس نقطے کی سیاہی پھیلتی جاتی ہے. امام صاحب کہتے کہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور مسلسل گناہ کرتا ہے، ایک وقت یہ آتا ہے کہ یہ سیاہی پوری سفیدی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان خیر کی طرف نہیں آ سکتا، کہ جب سیاہی پوری پوری سفیدی کے اوپر غالب آ جائے. اسے ہم دیکھتے کہ بعض اوقات گناہگار اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر اسے گناہ گناہ ہی نہیں لگ رہے ہوتے، بلکہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے، یا گناہ کرنے کے بعد کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اس کی سفیدی ختم ہو جائے، دل کی سفیدی، اور سیاہی اس سفیدی کے اوپر چھا جائے. اسے انسان اول تو یہ گناہ کرے ہی نہیں، اور اگر گناہ ہو جائے اس سے تو اس گناہ کے اثر کو ظاہر کرنے کا سب سے پہلے بندوبست کرے. مثلا نماز قضا ہو گئی, اب وہ تو کہ کرنی نہیں چاہیے تھی, ہو گئی کسی وجہ سے قضا, تو اب یہ قضا ہوئی نماز, اس کا اثر ہوا ہے, اب اس اثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں. اب اس اثر کو ظاہر کرنے کا جو شریعت نے طریقہ بتایا اس کو فالو کریں کہ نماز کی قضا کریں, اور اگر اس نے جان بوجھ کے قضا کی تھی تو اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی. تو جو کام جس چیز کے لیے قرار دیا گیا ہے وہ کر کے اس اثر کو وہ ظاہر کر سکتے ہیں, جس کی تفصیلات اپنے مقام پہ آئے گی کہ کس گناہ کا کیا اثر ہے اور اس اثر کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو صحت روح کی اس میں ہے کہ انسان ان فضائل کو حاصل کرے کہ جو اسے سعادت مند بنا دے, نجات یافتہ بنا دے, اور اللہ والوں کے قرب میں پہنچا دے اس کو. اب یہ کون بتائے گا ہمیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو روح کے لیے بیماری ہے اور کون سی چیز روح کے لیے صحت ہے, کن باتوں پہ ہم عمل پیدا ہوں گے تو روح ہماری جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گی, اور کن باتوں میں مبتلا ہو گئے تو روح جو ہے بیمار ہو جائے گی. کہتے ہیں متکفر اور بیان حاضر رضائر وہ محارے جاتے ہیں ہوا علم الاخلاق, کہ وہ علم کے جس نے ذمہ داری اٹھائی ہے ان پستیوں کو بتانے کی اور ان کا علاج بتانے کی, وہ ہے علم اخلاق. کہ علم اخلاق نے یہ اپنے پہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ انسان جو ہے کون سے کام کرے گا تو پستی میں جائے گا اور کون سے کام کرے گا تو بلندی میں جائے گا. تو ایک طرف علم طب ہے کہ جس کا کام بدن کے حوالے سے ہے, دوسرے طرف علم اخلاق ہے کہ جس کا کام روح کے حوالے سے ہے. اب ہم دیکھیں کہ بدن اور روح میں فضیلت کس کی زیادہ ہے, جس کی فضیلت زیادہ ہوگی اس کے علم کی بھی اہمیت اسی انداز سے بڑھ جائے گی. تو بدن اور روح میں سے بدن کے لیے فنا ہے اور روح کے لیے جو ہے وہ بقا ہے, تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کے لیے بقا ہو اس کی فضیلت زیادہ ہے, جس کے لیے فنا ہو اس کی فضیلت کم ہے. کہ سما انر بدن مادی فانی, کہ بدن مادی ہے اور فانی ہے, جبکہ وہ روح ہو مجرد باقی, جبکہ روح مجرد اور باقی رہنے والا ہے. جسم اور روح میں سے جسم باقی رہنے والا نہیں ہے, جسم کو بقا نہیں ہے, مگر روح کو جو ہے وہ بقا ہے. ایک واقعہ ہے جس کا پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے, ایک بادشاہ نے جو ہے وہ ایک محل تعمیر کروایا, انتہائی خوبصورت محل, اور ہر اعتبار سے خیال رکھا کہ کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہ ہو, اور جب تعمیر ہو چکا تو اس نے پھر اعلان کیا اپنی رعایا کے اندر کہ سب آ کے محل کو دیکھیں, اگر اس میں نقص ہے, کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے تو بیان کریں, اسی وقت جو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. کاریگر کو بھی تیار رکھا, سب جو ہے وہ اس محل کو دیکھنے کے لیے آئے, سب نے دیکھا, کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا. بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا. جب شام کو سارے لوگ چلے گئے محل کو دیکھ کے, تو اب اس نے دیکھا کہ وہاں پہ صفائی کرنے والوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اور اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر بادشاہ کو مخاطب ہو کے لکھا گیا ہے کہ بادشاہ اس محل کے اندر دو خرابی ہیں. اب وہ پریشان کہ کون لکھ کے چلا گیا, اگر پتا چل جائے کہ دو خرابی کون سی ہے تو فون ٹھیک کرا دے, میں یہ نہیں بتایا کون سی خرابی ہے, دو خرابی اس کے اندر. اب یہ بادشاہ نے جو ہے کوشش کی اور اس آدمی کو بیان حاصل کیا کہ جو یہ پرچی چھوڑ کے گیا تھا کہ اس کے اندر دو خرابی ہیں, اور اس کو جو پوچھا گیا کہ بھائی کیا دو خرابی ہے, اسے کاریگر کو بولا ابھی یہ جو دو خرابی بتائیں اس کو فوراً ٹھیک کر دو, تو اس نے کہا بادشاہ دو خرابی ایسی ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر سکتے اس کو, ٹھیک ہے بتاؤ تو صحیح کون سی دو خرابی ہیں. تو کہا کہ بادشاہ پہلی خرابی تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس محل کو بنانے والا وہ بھی فنا ہو جائے گا اور یہ محل بھی فنا ہو جائے گا, اور یہ دو ایسی خرابی ہے کہ جس کو تم دور نہیں کر سکتے. تو انسان جتنا بھی شاندار بندوبست کر رہے دنیا میں، یہ تو طے ہے کہ اس کو یہاں رہنا نہیں ہے، وہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. تو بدن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا نہیں ہے، مگر روح جو ہے اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے. تو اب جس چیز کی قدر و قیمت بقا کے اعتبار سے زیادہ ہوگی، وہی جو ہے وہ علم بھی اسی اعتبار سے اہم بن جائے گا کہ جو اس کی ترقی اور اس کی سعادت مندی کی طرف متوجہ کرتا ہو. کہ سما ان البدن مادی فان و روح مجرد باقی. تو فنی تصف بے شرائف صفات کان فر بہجت و سعادت ابدا. تو اگر وہ صفات کا حامل ہو جائے گا، اچھی صفتیں اسے میسر آ جائے گی، تو پھر جو ہے وہ بہجت اور سعادت ابدی میں جو ہے وہ پہنچ جائے گا. وَإِنِ اتَّصَفَ بِرَضَاءِ دِهَا. اور اگر اس کی صفتیں پست ہوگی، اگر جو ہے گناہوں میں غلطہ ہو جائے گا، تو کان پھر عذاب و شکاوت مخلدہ، تو پھر شکاوت اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اگر دنیا میں اس نے کوئی غلط چیز کھا لی تو زیادہ تر کیا ہوگا، اس کی ہلاکت ہوگی، مگر ہلاکت اس دنیا کے حد تک ہوگی. مگر وہ پست اخلاق میں مبتلا رہا، گناہوں میں اس نے زندگی گزاری، تو ہلاکت کس کے لیے ہوگی؟ آخرت کی ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہوگی. تو ولا بد لنا من اشارت الى تجرده و بقائه بعد خراب البدن ترغیبا للطالبین علی السعی فی تزکیته و حفظه عن الشقاوت شکاوت الابدیت. اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے تو اس بات کی تو متوجہ کریں کہ روح جو ہے وہ مجرد ہیں، اور روح کو ہمیشہ باقی رہنا ہے. بدن خراب ہو جائے گا، مگر روح جو ہے وہ باقی رہنا ہے. یہ پہلے بتانا ضروری ہے تاکہ طالبین جو ہیں وہ کوشش کریں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی، اور اپنے آپ کو شکاوت ابدیہ سے محفوظ رکھنے کی. اسے کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور پروردگار عالم نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، تو بنیادی مقصد اور ہدف کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، کہ لوگوں کی روح کو پاکیزہ کرے. جب تک انسان کی روح پاکیزہ نہیں ہوگی، وہ خیر کی طرف آسانی سے نہیں آئے گا. اگر کسی زبردستی وجہ سے کسی کام کے لیے آمادہ ہو بھی جائے، یا معاشرتی مجبوری کی وجہ سے نمازی بن بھی جائے، تو مصلی کی طرف جا رہا ہوگا مگر دل اس کا کہیں اور ہوگا. مگر اگر اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا، تو پھر جو ہے اسے عبادت کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. دل کے پاکیزہ ہونے کے بعد، روح کے پاکیزہ ہونے کے بعد، اچھائی کی طرف انسان خود سے آتا ہے اور برائیوں سے خود سے بچ سکتا ہے. اب اس میں جو بنیادی باتیں ہیں کہ روح کے اندر کون سی قوتیں پائی جاتی ہیں، اور ان قوتوں کے کیا کام ہیں، اس طرح سے روح کو کبھی نفس کہا گیا، کبھی عقل کہا گیا، تو آیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان قوتوں کے حوالے سے جو چاروں قوتیں روح کی ہیں، اس کے لیے مثلا افراد کیا ہے، تفرید کیا ہے، اور اس کے مراتب کیا ہیں، یہ ساری گفتگو اپنے مقام پہ آئے گی. آج کی گفتگو فقط مقدمے کی حد تک تھی، دیگر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی. سلوات پڑھیں محمد. فکر ہے ہم اس کے دشمن ہیں، جو برا ہے اس کے دشمن ہیں، اور یہ قانون وہ ہے جو خدا نے دیا ہے ہمیں. یہ مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ آٹھویں امام